نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير محسن انسانیت. آج ہم اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیسرا باب یعنی ادھر آج چیپٹر نمبر 3 ہے. پچھلے باب میں ہم نے آپ کی شخصیت کو دیکھا تھا, آپ کی عادات اور آپ کے خصائص اور آپ کے احوال کی روشنی میں. باب نمبر 3 کا نام کیا ہے؟ محسن انسانیت, مخالفتوں کے طوفان سے گزرتے ہوئے. مراد مکی دور, مد و جزر, اوپر نیچے ہونا, جوار بھاٹا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف کلمہ جو آپ نے اپنی نبوت کے آغاز میں کہا اور جب مخالفت بڑھی تو پھر اس کو کئی بار دہرایا, بس وہ ایک کلمہ ہے, اسے اگر قبول کر کے میرے ساتھ آؤ تو تم اس کے بل پر سارے عرب کو ہاتھ میں لوگے اور اس کے اثر سے عجم تمہارے زیر نگی ہوگا. یہ تھا وہ جملہ کہ جس کو سن کر عربوں کی رال ٹپکتی تھی. عربوں کے دل دماغ میں لیڈرشپ بہت تھی, وہ بڑا بننا چاہتے تھے, اور جہاں بھی قبائلی سسٹم یا آج کے دور میں فرقہ وارانہ سسٹم یا جہاں بھی جماعت اور گروہ بندی ہوگی وہاں ایسا ہی ہوگا. میری جماعت میں مل جاؤ تو میرے اتنے ممبر بن جائیں گے, میرے ساتھ جڑ جاؤ گے تو مجھے ووٹ زیادہ مل جائیں گے, تو مجھے کرسی مل جائے گی. تو عرب لوگ ایک ٹیم ورک سے آگاہ نہیں تھے, ایک جنرل حکومت نہیں تھی جس کی لاٹھی اس کی بھینس تھی. جتنا بھی کسی کو اگر موقع ملتا وہ اتنا اپنے آپ کو آگے لے جاتا تھا. ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ان کو بہت اٹریکٹ کیا, لیکن جب انہوں نے اس کے تقاضے سنے تو پیچھے ہٹ گئے. آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یعنی نبوی زندگی کا آغاز کیسے ہوا. آئیے ذرا صورت واقعہ پر غور کیجئے. اس شاخ گل کی اٹھان دیکھیے, یعنی وہ شاخ جس پر پھول لگتے ہیں, پھر وہ کس صدا سے اٹھتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پھول لگتا ہے تو شاخ اس طرح گلائی سے گھومتی ہوئی نیچے کی طرف جھکنی شروع ہو جاتی ہے, آرچ بن جاتی ہے. بلکہ میں دیکھتی ہوں روز اپنے گھر کے کھڑکی سے کہ جب سیب یا پھل لگتا ہے اور وہ جتنا بھاری ہو رہا ہے نا, دن بدن شاخیں نیچے گر رہی ہیں. کہ میرے ہسبینڈ کہنے لگے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ اگر کوئی سیب پکے ہوئے تو اتار لیں, ایسا نہ ہو کہ اس کے بوجھ سے شاخ ٹوٹ جائے. اور یہی دنیا میں ہونا چاہیے, جتنا پھل لگے اتنے عاجز ہوں. اور پچھلے چیپٹر میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے, جتنا اللہ نے ان کو بڑا مشن دیا تھا, جتنے بڑے کام دیے تھے, اتنی عاجزی زیادہ تھی. یہ بھی ایک عمل کی بات آج کے سیشن کی نوٹ کر لیجئے کہ دین والوں کو جتنا دوسروں کو نفع دینا اس کا موقع ملے, جتنا ان کی ذات سے خیر پھوٹے, اتنا ان کو عاجز ہونا چاہیے, نرم مزاج ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اکڑ کے اپنے آپ کو اور بھی دوسروں سے دور کر لیں کہ ٹھیک ہے جو بھی ہوگا, اب ہم ہر ایک سے تو نہیں مل سکتے, ہر ایک سے تم ہاتھ نہیں ملا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ایک پھولوں کی شاخ سے تشبیہ دی گئی کہ جس کی توازو کانٹوں سے کی گئی. جملہ ہے نوٹ کرنے کے قابل, آپ کون تھے؟ وہ شاخ گل جس کی توازو کانٹوں سے کی گئی. آپ دیکھیے کہ کانٹے بھی ہوتے ہیں نا شاخوں پہ, لیکن وہ آخر میں پھول ہی دیتی ہیں. آپ کا میرا یہی معیار ہونا چاہیے. لوگ گالیاں دیں آپ دعائیں دیں, لوگ بدگمانیاں پھیلائیں آپ خوشگمان رہیں ان کے لیے, اپنا کردار بلند کریں. کریکٹر سازی جو ہے یہی اصل میں سیرت پڑھنے کا محرک ہونی چاہیے کہ ہم سیرت پڑھ کر اپنا کردار بنائیں. وہ نوجوان عرب کے ایک ممتاز مہذب اور اعلیٰ روایات رکھنے والے خاندان میں سلیم الفطرت والدین کے کران و سعدین سے ایک انوکھا سا بچہ یتیمی کے سائے میں پیدا ہوتا ہے. ایک غریب مگر شریف ذات کی دایا کا دودھ پی کر دیہات کے صحت بخش ماحول کے اندر فطرت کی آغوش میں پلتا ہے. اب آپ کو سب نام یاد آ رہے ہوں گے جو آپ پیچھے پڑ چکے ہیں انٹروڈکشن میں. وہ خاص انتظام سے صحرا میں تگ و دو کرتے کرتے زندگی کی جولان گاہ میں مشقتوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرتا ہے. جولان گاہ کیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں میدان, یعنی زندگی ایک میدان ہے جہاں ہر وقت مشقتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. اور بکریاں چرا کر گلہ بانی اقوام کی تربیت پاتا ہے. بچپن کی پوری مسافت طے کرنے سے پہلے یہ انوکھا بچہ ماں کے سائے شفقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. دادا کی ذات کسی حد تک والدین کو اس خلا کو پر کرنے والی تھی, لیکن یہ سہارا بھی چھین لیا جاتا ہے، بالآخر چچا کفیل بنتے ہیں۔ یہ گویا مادی سہاروں سے بے نیاز ہو کر ایک آقائے حقیقی کے سہارے گراں بہا فرائض سے عہدہ برا ہونے کی تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، جو جملہ پڑھتے ہوئے آپ کے اندر ذرا سی حرکت ہونا اس کو ہائی لائٹ کریں، کیونکہ موٹی بک ہے اور لفظ لکھے ہوئے نا، تو آپ اس سارے میں سے چیدہ چیدہ چیزیں ہائی لائٹ کر لیں، کیونکہ جب بک سے پڑھتے ہیں نا تو پھر اس میں ساتھ لکھنے کا موقع کم ہوتا ہے، تو ہائی لائٹر اس کام کو پورا کرتا ہے۔ بعد میں پھر آپ وہ ہائی لائٹڈ جملے اگر اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لینا تو بہترین قسم کی آپ کی ڈائری تیار ہو جائے گی سیرہ ڈائری کے نام پہ۔ جوانی کے دائرے میں قدم رکھنے تک یہ انوکھا بچہ عام بچوں کی طرح کھلنڈرا اور شریر بن کر سامنے نہیں آتا، بلکہ بوڑھوں کی سی سنجیدگی سے آراستہ نظر آتا ہے۔ سچ ہے نا، جوان ہوتا ہے تو انتہائی فاسد یعنی برے ماحول میں پلنے کے باوجود اپنی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے۔ عشق اور نظر بازی اور بدکاری جہاں نوجوانوں کے لیے سرمایہ افتخار بنے ہوئے ہوں، وہاں وہ اپنے دامن نظر تک کو ایک آن تک بھی میلا نہیں ہونے دیتا۔ یعنی جہاں چاروں طرف ہی گندگی ہے، سبھی ایک ماحول میں ہے، لیکن اس بچے پہ تو کوئی اثر نہیں دکھتا۔ جہاں جگلی گلی شراب کشید کرنے کی بھٹیاں لگی ہوں، گھر گھر شراب خانے کھلے ہوئے ہوں، جہاں مجلس مجلس دخت رس کے قدموں میں ایمان و اخلاق نچھاور کیے جاتے ہوں، یعنی جہاں ہر جگہ اس طریقے سے گناہ کرنا آسان ہو کہ بچ ہی نہیں سکتا کوئی اس سے، اور پھر جہاں اپنی بلا نوشیوں کے چرچے فخریہ قصیدوں اور شعروں میں کیے جاتے ہوں، وہاں یہ جدا گانا فطرت کا نوجوان کبھی قسم کھانے کو بھی شراب کا ایک قطرہ تک اپنی زبان پر نہیں رکھتا۔ بات واضح؟ جہاں قمار قومی مشغلہ بنا چلا جا رہا تھا، وہاں یہ ایک مجسمہ پاکیزگی تھا کہ جس نے کبھی مہروں کو ہاتھ سے نہ چھوا۔ وہ مہرے ہوتے تھے نا گھوڑے، اور یہ وہ جو لوگ شطرنج ٹائپ کی چیزیں کھیلتے ہیں ان کو اس کا پتا ہوگا، یا کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی جگہ تصویر میں۔ جہاں داستان گوئی اور موسیقی کلچر کا لازمہ بنے ہوئے تھے، وہاں کسی اور ہی عالم کا یہ جوان لہ و لعب سے بالکل الگ تھلگ رہا۔ اور دو مرتبہ ایسے مواقع پیدا ہوئے کہ یہ نوجوان ایسی مجالس سے تفریق میں جا پہنچا، لیکن جاتے ہی ایسی نیند تاری ہوئی کہ سما و بسر کا دامن پاک رہا۔ سن چکے ہیں واقعہ؟ پھر آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماحول کے اثر سے ہم نہیں بچ سکتے؟ ہم اپنے بچوں کو آج باہر کی گندگی سے نہیں بچا سکتے۔ عمل کی بات لکھیں، کیچڑ میں بھی گلاب کھلتے ہیں اور نرگس تو پانی میں ہی کھلتا ہے۔ اصل بات یہ کہ آپ نے آپ کو تڑپانا ہے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارے بچے اس گندگی کے ماحول میں بھی ٹھیک رہے، تو اس کے لیے آج ہی تڑپنا پڑے گا۔ یہ آج میری آپ کی سوچ کل ہمارے بچوں کو غلط چیزوں سے بچائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں برس یا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم رو رہے ہیں نرگس کی طرح، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ اس وقت ہم مسلمان بے نور ہوئے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کا کوئی روشن مستقبل نہیں دکھتا، ہمیں اپنا نہیں دکھتا، ہمیں یہ نہیں پتا کوئی مر جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی جی جائے تو کیا کرنا ہے، خوشی کیسے منانی ہے تو غم کیسے منانا ہے۔ تو یہ سو سال تو نہیں، ہزاروں نہیں تو چند سو سال تو جلنا ہی پڑے گا، پھر انشاءاللہ چمن میں دیدہور پیدا ہوگا۔ لیکن اگر آپ میں قربانیاں دینے کی بجائے صرف اعزازات لینے پہ نظریں رکھیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر اور ہزاروں میں ہزار کچھ اور شامل کر لیں۔ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو آج کے دور میں موقع مل رہا ہے اسلام کا بیج بننے کا، اسلام کی کھاد بننے کا۔ جب تک میں اور آپ اپنی ذاتی پسند ناپسند اور فائدے اور نقصان، یا زیادہ فائدہ اور کم نقصان سے باہر نہیں نکلتے، چینج کبھی نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے، بات ہو رہی ہے نوجوانوں کی، بچوں کی۔ آج کے نوجوان کیسے نوجوان ہوئے؟ بچے تھے نا، تو بچے سے بڑا ہونے میں کس چیز نے ان کو اتنا بگاڑ دیا؟ بگڑا ہوا تو بچہ کبھی دنیا میں نہیں آتا۔ دیٹ مین آپ نے ان کے لیے ٹھیک جگہ نہیں چوز کی، آپ نے ان کے لیے ٹھیک اسکول چوز نہیں کیا، آپ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ٹھیک نہیں رکھا۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی بیج بنا لے۔ اگر ہمیں اللہ نے دین کے لیے چنا ہے تو اللہ ہمارے بچوں کو بھی چن لے۔ ورنہ ہر بندہ اگر اپنی ذاتی پسند ناپسند پہ رہے گا تو پھر وہ کام تو اللہ کا ہو ہی جائے گا، لیکن قربانیاں کون دے گا؟ ہم پچھلے سال دورے قرآن کے سلسلے میں اٹلانٹا میں تھے، تو وہاں پہلے سے سننا تھا ایک اسکول ہے علم اکیڈمی کے نام پہ، تو وہ انہی کا ہال ہمیں ملا، اور ملا کیسے کہ ہماری ایک آن لائن ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ وہاں بھی والنٹیئر کرتی تھی، مجھے جتنا پتا تھا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے اسکول والوں سے بات کی ہے، تو انہوں نے ہمارا دورہ قرآن اپنے اسکول میں رکھ لیا، تو ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ کیا کرے نا، رکھ لے، میں نے کہی تو بہت اچھا ہے، ایک پلیٹ فارم آپ کو مل رہا ہے، اگر آپ کوئی ہال یا ہوٹل یا کہیں جگہ بھی کرتے ہیں ہال میں تو آپ کو پوری ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور نیا نام، نئے لوگ، چند ساتھی والنٹیئر ہے، کون آئے گا؟ تو میں نے کہا کہ آپ بالکل ان کو اوکے کریں۔ خیر ہم گئے، وہاں ہوا، جو مجھے انہوں نے اس اسکول کی کہانی سنائی نا، وہ اصل میں اس وقت میرے ذہن میں آ گئی۔ فل ٹائم اسکول جس کو آپ کہتے ہیں کہ منڈے سے فرائیڈے صبح سے لے کے شام 3-4 بجے، جیسے ایک فل ٹائم بچے اسکولوں میں رہتے، وہ اسکول تھا، اور میرا خیال ہے جب ہم گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ 150 یا اتنے بچے ہمارے اس سال فارغ ہوئے، اور چھٹیاں تھیں، اس کے بعد اگلا سال شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سنایا تھا کہ یہ اسکول شروع کیسے ہوا، جو ہم اسٹوڈنٹ ہیں ماشاء اللہ، جنہوں نے اب نور القرآن کا بھی میں کہتی ہوں کہ بیج جن لوگوں نے ڈالا ہے وہاں، ان میں سے وہ ایک ہے، بہت بنیادی رول ہے آپ کا۔ تو کہتی کہ اساتذہ، یہ میرے گھر کے بیسمنٹ سے شروع ہوا تھا، بلکہ گھر ادھر کیسے ہیں بڑے بڑے کہ آپ کا اسکول جتنے بڑے تو گھر ہیں، تو میں وہاں رہی بھی، مجھے اتفاق ہوا تو مجھے دکھاتی تھی، یہ جو پیچھے کمرے، آج بھی وہاں وائٹ بورڈس اور لگا ہوا ہے، تو کہتی یہ ہم نے اپنے گھر کی بیسمنٹ سے شروع کیا تھا، کیا لائک مائنڈیڈ فرینڈس 4-6 بیٹھے تھے، ہمارے اپنے بچے چھوٹے تھے، تو ہم کہتے تھے ہم نے ان کو اسکولوں میں نہیں بھیجنا، 3-4 وہی ملتے، 1-2 ہوتے گئے، شروع میں کہتے شاید 10 پیرنٹس تو بعد میں بنے نا، وہ دوست تھے، ساتھی تھے، کہاں کرے، انہوں نے کہا ہمارا گھر حاضر ہے، اپنے گھر کی بیسمنٹ میں رکھا، آپ تم یہ پڑھانا میں یہ کروں گی، ساتھ ہی انہوں نے پیپر ورک شروع کیا، اور آج وہ 150 نہیں بلکہ ہمارے اس سال کے دورہ قرآن کے بعد اگلا سال شروع ہوا، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سال ایک ریکارڈ قسم کا اضافہ ہوا ہے، بچے بہت آئے ہیں، کیونکہ ماؤں نے دورہ قرآن کیا ہے نا، تو سارے دورہ قرآن میں تو باتیں بچوں کی ہوتی تھی، امت وسط، امت مسلمہ کیا ہے، تو ان کے اسکول میں کئی اور بچے انرول ہوئے کہ ماؤں کو اب شعور پیدا ہو گیا کہ اب ہمیں اپنے بچوں کو دین دینا۔ تو وہ کہاں تک، کون جائے گا، کیا ہوگا، یاد رکھیے اگر شروع میں آپ قربانیاں نہیں دیں گے تو خواب تو بڑے لوگوں نے دیکھے، میں آج آپ کے شہر میں کوئی تھوڑے لوگ ہیں خواب دیکھنے والے، نام لینے والے بھی بڑے ہیں، اصل میں جلنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، آپ اپنے بچے کو تھوڑا سا اس ماحول سے الگ کریں، چاہے آپ کو اس میں فائدہ ابھی ادھر کم اور ادھر زیادہ دکھ رہا ہے، لیکن اگر اس وقت میں آپ نے، میں نے اس کی کوششیں کر لی، انشاءاللہ یہ ماحول بھی بدلے گا۔ تبدیلی چھوٹے چھوٹے ذروں کے جمع ہونے سے آتی ہے، اکٹھی نہیں آ جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اس گندے ماحول سے بچ گئے تھے، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، یہ تو بڑی خود غرضی ہے، میں تو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی ایسے، آپ یہ کہیں کہ میں نے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہر اچھا بندہ جو چلا جاتا ہے چھوڑ کے، کیا ساری دنیا کے مسلمان سعودی عرب میں جا سکتے ہیں، ایک الگ بحث ہے، آپ کہے کہ میں نے ماحول کو بدلنا ہے، یہ تو ایسے ہے کہ آپ کو کہیں بو نظر آئے تو آپ کہتے ہیں میں جا رہی ہوں، میں نہیں آؤں گی ادھر، ادھر پیمپر پڑا ہوا تھا، نہیں، اچھا کام کیا کہ آپ اس پیمپر کو پھینک دیں، کوشش کریں آپ ادھر سپرے کریں، خوشبو کریں، کھڑکیاں کھولیں، صفائی کریں، پھر آپ کو دعائیں دیں گے لوگ، تو اپنا دامن بچانا وہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گندے ماحول میں ایسے تھے کہ شراب نہیں پی، کبھی گندی چیزوں کی طرف توجہ نہیں گئی، جہاں بتوں کے سامنے سجدہ پاشی عین دین و مذہب قرار پا چکی تھی، وہاں خانوادہ ابراہیمی کے اس پاکیزہ مزاج نوجوان نے نہ غیر اللہ کے سامنے کبھی اپنا سر جھکایا، نہ اعتقادن کوئی مشرکانہ تصور اپنے اندر جذب کیا، بلکہ ایک مرتبہ بتوں کے چڑھاوے کا جانور پکا کر لایا گیا تو اس نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں نو نہیں ہوتی، لوگ مائنڈ کرتے ہیں، اچھا اس کی زبان مشکل ہے لیکن جملے خوبصورت ہیں نا، تو میں اس کو ایسے ہی بڑھنا چاہ رہی ہوں، جہاں مشکل لگے وہاں ذرا رونے والی شکل بنا دیں تو میں اس کو آسان کر دوں گی، کیونکہ وہ کتاب کا حسن ختم ہو جاتا ہے اگر میں اس کو توڑ پھوڑ کے اردو میں رہتی ہوں، تو اردو کی کوئی بات نہ سمجھ آئے لیکن فیلنگس تو آ رہی ہیں نا، بس اس لیے جن کی اردو کمزور ہے ان سے معذرت کے ساتھ، انشاءاللہ اس کتاب کے اینڈ تک آپ کی اردو اچھی ہو جائے گی، چاہے آپ کی سیرت اچھی ہو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جہاں قریش نے زمانہ حج میں اپنے آپ کو عرفات جانے سے مستثنی کر لیا تھا، یعنی نہیں جاتے تھے، وہاں اس ممتاز مرتبے کے قریشی نے کبھی اس من گھڑت استثنا سے فائدہ نہ اٹھایا، یعنی قریش اپنے آپ کو ایگزمپشنز دیتے تھے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، ہم منا میں 2 دن نہیں رہیں گے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کہتے تھے، ہم چونکہ بڑے ہیں، خمس کہتے تھے اپنے آپ کو، اور کہتے تھے ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، اور عرفات حرم کی حد سے باہر ہے، لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتا، تو یہ بس مزدلفہ میں رک جاتے تھے، کہتے تھے آگے نہیں جانا، اس کی طرف اشارہ. جہاں اولاد ابراہیم نے مسلک ابراہیمی کو بگاڑ کر دوسری خرابیوں کے ساتھ کعبے کا طواف حالت عریانی میں کرنے کی ایک گندی بدعت پیدا کر لی تھی، وہاں اس حیادار نوجوان نے کبھی اس بدعت کو اختیار نہ کیا تھا. یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ عرب بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا کپڑا کسی کے سامنے کھولا بھی نہیں تھا. جہاں جنگ ایک کھیل تھی اور انسانی خون بہانا ایک تماشا تھا، وہاں احترام انسانیت کا علم بردار یہ نوجوان ایسا تھا کہ جس کے دامن پر خون کی ایک چھینٹ بھی نہ پڑی تھی. نوعمری میں اس نوجوان کو حرب فجار نامی جنگ عظیم میں شرکت کا موقع پیش آیا، اور اگر جس نے قریش کے برسر رہے حق ہونے کی بنا پر اس میں حصہ لیا، لیکن پھر بھی کسی انسانی جان پر خود ہاتھ نہیں اٹھایا. پھر اس پاک باز و عفیف نوجوان کی دلچسپیاں دیکھیے، کین بہک جانے والی عمر میں وہ اپنی خدمات اپنے ہم خیال نوجوانوں کی ایک اصلاح پسند انجمن کے حوالے سے کرتا ہے، جو حلف الفضول کے نام سے غریبوں اور مظلوموں کی مدد اور ظالموں کی چیرہ دستیوں کے استحصال کے لیے قائم ہوئی، یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہیں دوسروں پہ ان کو اس کا مزہ چکھایا جائے اور مظلوموں کی مدد کی جائے، یعنی ایک قسم کی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن تھی یہ. اس کے شرکا نے اس مقصد کے لیے حلفیہ عہد باندھا. آپ دور نبوت میں اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں اس سے نہ پھرتا، اور آج بھی ایسے معاہدے کے لیے کوئی بلائے تو میں حاضر ہوں. پیچھے ہم بات کر چکے ہیں اس پہ ڈیٹیل سے الحمدللہ. پھر اس نوجوان کی صفات اور صلاحیتوں کا اندازہ اس سے کیجئے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود نصب کرنے کے معاملے میں قریش میں کشمکش پیدا ہوتی ہے اور تلواریں میانوں سے باہر نکل آتی ہیں، لیکن تقدیر کے اشارے سے اس قدیے کو چکانے کا شرف اسی نوجوان کے حصے میں آتا ہے. انتہائی جذباتی تناؤ کی اس فضا میں یہ جج اور صلح قلم بردار ایک چادر بچھاتا ہے. یاد ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 23-24 سال. اتنی چھوٹی عمر کا بچہ یا ینگ لڑکا اتنی سمجھداری کا ثبوت دیتا ہے، اور اس پر کیا کہتا ہے کہ ایک چادر بچھاتا ہے اور اس پر پتھر کو اٹھا کر رکھ دیتا ہے، پھر دعوت دیتا ہے کہ تمام قبیلوں کے لوگ مل کر اس چادر کو اٹھاؤ. چادر پتھر سمیت متحرک ہو جاتی ہے، اور جب موقع پر پہنچ جاتی ہے تو وہ نوجوان اس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیتا ہے. جھگڑے کا سارا غبار چھٹ جاتا ہے اور چہرے خوشی اور اطمینان سے چمک اٹھتے ہیں. کتنی بڑی جنگ ہوتے ہوتے بچ گئی آپ کے اس حکیمانہ فیصلے کی وجہ سے. یہ نوجوان میدان معاش میں قدم رکھتا ہے تو تجارت جیسا پاکیزہ اور معزز مشغلہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بات تو اس نوجوان میں تھی کہ اچھے اچھے اہل سرمایہ نے یہ پسند کیا کہ یہ نوجوان ان کا سرمایہ اپنے ہاتھ میں لے اور کاروبار کرے. پھر قیس بن صاحب مخزومی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور جن دوسرے لوگوں نے اس نوجوان کے حسن معاملت کا عملی تجربہ ہوا، ان سب نے اسے تاجر امین کا لقب دیا. آج ہیں ہماری کاروباری خوبیاں یا صلاحیتیں ایسی کہ جس میں لوگ ہمیں کہے کہ انہوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، یہ کمی بیشی نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا امین بنا دے. عبداللہ بن ابی الحمصہ کی گواہی آج بھی محفوظ ہے کہ بعثت سے قبل خرید و فروخت کے معاملے میں اس تاجر امین سے طے ہوا کہ آپ ٹھہرے میں بھی آؤں گا، لیکن بات آئی گئی ہو گئی. تیسرے روز اتفاقاً عبداللہ کا گزر اسی مقام سے ہوا تو دیکھا وہ تاجر امین وعدے کی ڈوری سے بندھا اسی جگہ کھڑا ہے. کس نے باندھا تھا آپ کو وہاں؟ وعدے نے. کمٹمنٹ کر کے ڈوری سمجھیں اس کو. ذرا اپنے آپ سے ہم پوچھیں، ہم جب کسی بھی کام کی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈھیلی ڈوری باندھی ہوتی ہے یا کھینچ کے باندھی ہوتی ہے؟ آپ ڈوری کے ایک گرا باندھ دیں، آپ امیجینیشن میں لائیں، جانور جب بنتا ہے ایک ڈوری زمین سے بندھی ہوتی ہے اور ایک ڈوری جانور کے گلے سے، ایک سرا ایسی ہے نا، ایک جانور ہے. اب اگر ادھر سے کھل جائے زمین سے تو بھی جانور آزاد ہے، اور اگر جانور اس کو چھڑا کے بھاگ دے تو بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے کسی بھی جگہ کوئی اچھا کام دونوں کے تعاون سے ہوتا ہے، چاہے وہ گھر، بچے اور ماں باپ کے تعاون سے گھر اچھا بنے گا، شوہر اور بیوی ہیں ان کا عقد ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. اسی طرح کوئی ادارہ، کوئی بڑا کام جہاں بھی آپ کریں گے نا، آپ لاکھ کوشش کر لیں، تڑپیں، روئیں، آپ آہیں بھریں، جب تک دونوں طرف سے کمٹمنٹ نہیں نبھتی سسٹم نہیں بنتے، ورنہ آخر میں صرف پھر صبر ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے نصیب میں اتنا ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں تڑپ سکتے، کیونکہ ہمارا ہی گناہ ہوگا جو ہمارے آگے آتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا پڑھنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا ادھر ویٹ کرتا ہوں، 3 دن بعد بھی گیا تو وہ شخص نے دیکھا کہ وہ وہیں کھڑے ہیں اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں. ابو داؤد نمازوں کے لیے جاتے تھے یا رات کو سونے کے لیے، کہ دن میں یعنی جب امید تھی کہ وہ آئے گا تو وہاں کھڑے ہو جاتے تھے. آج ہم ایسے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے. پھر دیکھیے کہ یہ نوجوان رفیق حیات کا جب انتخاب کرتا ہے تو مکہ کی نو عمر شوخ و شنگ لڑکیوں کو ایک ذرا سا خراج نگاہ تک نہ دے، یعنی کسی لڑکی کی طرف نظر نہیں اٹھا کے دیکھتا. اس کے بغیر ایک ایسی خاتون سے رشتہ نکاح استوار کرتا ہے جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خاندان اور ذاتی سیرت و کردار کے لحاظ سے نہایت اشرف خاتون ہے. یعنی اس عورت کی حسن نہیں، اس کی دولت نہیں، اس کی شرافت، اس کا خاندان دیکھتے ہیں. یہ ذوق انتخاب اس کے ذہن، اس کی روح، اس کے مزاج اور اس کی سیرت کی گہرائیوں کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے. پیغام خود وہی خاتون حضرت خدیجہ بھیجتی ہیں جو اس یکتائے روزگار یعنی یونیک، جو آج کے دور میں ایک ہی ہے، ایسے یونیک نوجوان کے کردار سے متاثر ہوتی ہیں اور یہ نوجوان اس پیغام کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرتا ہے. نہیں پوچھا کہ کیا بنے گا آگے میرے ساتھ، بس کر لیا. اور اس عمر میں، جس عمر میں آپ کی شادی، اس عمر میں انسان اتنا میچور نہیں ہوتا کہ یہ سوچ لے کہ چلے یہ عورت میرے حق میں بہتر ہوگی اور اس کا دین تو ہے اور کیا فرق پڑتا ہے. اس عمر میں تو لوگ قد دیکھتے ہیں، کمر کتنی ہے، ناک کیسا ہے، آنکھیں کیسی ہیں، پلکیں کیسی ہیں، یہی انتخاب ہے نا. تو پھر ماڈل ہی ملیں گی، پھر وہ کردار نہیں ملتا. بعض ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے بھی صرف حسن دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ آنے والی لڑکی خوبصورت ہو. ہر ایک خوبصورت ہو جاتا ہے جب وہ اچھے کام کرتا ہے، اور حسن کی پریاں بھی بعد میں ایک آنکھ نہیں بھاتی جب وہ آپ کی عزت نہیں کرتی. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو ذہن میں رکھیں، بلکہ کبھی موقع پڑے تو اس کو ازما کے تو دیکھیں. لائیں اپنے بچے کے لیے کوئی عمر میں 15 سال بڑی، ہمارا تو ذہن ہی تھک جائے گا سوچ کے کہ ہائے پھر بچے کیسے ہوں گے. اتنی بڑی عمر کی عورت آئے گی، پھر بچے اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے، یہ نہیں چلے گا. پھر آپ بتائیے کہ پھر وہ کیسے ویسی نسلیں پیدا ہوں، پھر کیسے وہ گھرانے بنیں. اکثر آپ پڑھتے ہیں، میں اس کو تو آپ پڑھ ہی رہی ہوں آج کل، تو دن رات پچھلے ایک مہینہ ہو گیا میرے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ہے. اور میری عادت ہے جب بھی کوئی کام کیا ہے پورے دل سے دن رات اس کو ہی دیا. سوچیں، درس بھی بیچ میں آج کل جتنے دوں گی وہ سب اسی سے متعلق ہوں گے، پڑھوں گی تو وہی، سنوں گی تو وہی، دیکھوں گی تو وہی. کیوں؟ کہ اس کا حق دینا، میں اس کو اپنے دل پہ پہلے محسوس کرتی ہوں. تو میں محسوس کرتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، کسی ایک سے تو معاملے خراب ہوتے نا. کوئی ایک تو گھر میں لڑائی کی آوازیں آتی نا، کہ ایک میں سے تو ذرا طلاق کی آوازیں آ جاتی نا. 9 گھر، وہ اور 9 ساری مختلف مزاج کی تھی. آپ آگے کہیں جا کے نبی کی بیویوں کا پڑھ کے دیکھ لیں، غصے والیاں بھی تھیں، زبان چلانے والیاں بھی تھیں، اور نرم مزاج بھی تھی، صدقہ کرنے والیاں بھی تھیں، لاڈلیاں بھی تھیں، لیکن کسی گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. وجہ یہ ہے بنیاد ٹھیک تھی، اور وہ عورتیں بھی مشکلات کی چکیوں سے پس کر آئی تھیں. اس لیے یاد رکھیے گا، معاشرے کا سکون کب ہوگا؟ جب ہمارے رشتے کرنے کا معیار درست ہوگا. ہمیں معیار نہیں پتا اور اس لیے چوٹیں کھاتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، پھر بھی نہیں سبق لیتے ہم. مزے کی بات یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی بہت سارے لوگوں کے لیے عمل کی بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھتی ہے.